اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہماری حاضری اور ان مضامین کو بیان کرنا جن کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے بھی ہے اور باطنی زندگی سے بھی ہے. تصوف صرف ظاہر کے لباس کو نہیں کہتے کہ ظاہر میں صوفیانہ لباس پہن کے اگر ہم پھر رہے ہیں تو ہمیں لوگ صوفی کہنا شروع کر دیں گے. ہاں لوگ شاید کہہ دیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت اس وقت ہوگی جب اس کا اندر بھی وہ ہوگا جو میرے اللہ کو مطلوب ہے. ایک ہے زمانے کا مطلوب شخص بننا اور ایک ہے اللہ جل شانہ کا مطلوب فرد بننا. زمانے کا مطلوب فرد یہ ہے کہ جو زمانہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جاؤ، اور اللہ کا مطلوب فرد وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ساری کوششوں میں ہمیں اللہ جل شانہ کا مطلوب فرد بنانا چاہتے ہیں، اپنی ساری کوششوں میں کہ میرے اللہ کا مطلوب فرد کون ہے، میرے رب کا مطلوب فرد. اس لیے ایک اللہ والے نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے اچھا لگو. تو اللہ جل شانہ کو جب بندہ اچھا تو اس وقت لگے گا جب اللہ کا مطلوب فرد بنے گا. کیا خیال ہے؟ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے کشف المحجوب کا، وہ سبق اللہ جل شانہ کا مطلوب فرد بننے کا ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بندے کو اللہ جل شانہ کا مطلوب فرد بنانا چاہتے ہیں، اور ایسا مطلوب فرد کہ میں اللہ کو اچھا لگنے لگ جاؤں. تو آج کے سبق کا متن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیل. شیخ ابو حفص نیشاپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف سب کا سب ادب ہے، تصوف سب کا سب ادب ہے. ہر حال و مقام اور ہر حال کے لیے ایک ادب ہے. جو شخص اوقات کے آداب بجا لانے کو اپنے اوپر لازم کرے وہ مردان راہ حق کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور جو آداب کو ضائع کر دیتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو قریب سمجھتا ہے اور بعید ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے مردود ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مقبول خیال کرتا ہے. اور یہ مطلب شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے بالکل قریب ہے جو آپ نے فرمایا، تصوف صرف رسوم اور علوم کا نام نہیں بلکہ وہ تو اخلاق حسنہ کا نام ہے. یعنی اگر تصوف کوئی رسم ہوتا تو مجاہدت حاصل ہو جاتی، علم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہو جاتی، وہ تو صرف آداب کا نام ہے. جب تک اس کا حکم تو اپنے اندر نہ چاہے اور اس کے معاملات میں اپنی ذات سے درست نہ کرے اور اپنی ذات سے اس پر انصاف نہ دے تو وہ حاصل نہیں ہوتا. رسوم و اخلاق کے درمیان فرق یہ ہے کہ رسم تکلف اور اسباب پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے، یعنی ایک بے حقیقت فعل ہوتا ہے. رہا خلق تو وہ بغیر تکلف و اسباب کے نیک فعل ہوتا ہے، ایسے طور پر اس کا ظاہر باطن کے موافق اور دعوے سے خالی ہے. حضرت مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تصوف نیک خلق ہے یعنی آداب ہیں، اور یہ تین طرح پر ہوتا ہے: نیک برتاؤ اللہ کے ساتھ جو بغیر ریا کے اس کے احکام ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، نیک برتاؤ خلقت کے ساتھ جو بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت اور اپنے برابر والوں سے مساویانہ سلوک کرنے اور کسی لالچ کے بغیر سب کے سب انصاف کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور نیک برتاؤ اپنے ساتھ جو خواہش نفس کی متابعات نہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو ان تینوں باتوں میں درست کرے وہ نیک خلق ہوتا ہے، اور یہ بات جو میں نے بیان کی وہ اس قول کے مطابق ہے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ہمیں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کوئی بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا، قرآن پڑھو، اللہ جل شانہ نے خود اس کے متعلق خبر دی ہے کہ آپ عفو اختیار کیجئے اور نیک امر کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ حضرت مرتعش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب تصوف سب معقول ہے، اس میں بہودہ بات نہ ملاؤ، یعنی رسمی صوفیوں کے معاملات میں نہ لپٹو، ان کی پیروی کرنے والوں سے بھاگو، اور جب عوام نے اہل زمانہ سے رسمی صوفیوں کو دیکھا، ان کا ناچنا اور سرود کرنا اور بادشاہوں کی درگاہوں میں دینی مفاد کے لیے جانا اور دنیاوی غرض اور خوراک کے لیے آپس میں جھگڑنا معلوم کیا، تو تمام صوفی ہوئی سے بد اعتقاد ہو گئے اور کہنے لگے، طریقہ صوفیہ کی اگر یہی حقیقت ہے تو پہلے صوفی بھی اسی طریقے پر چلے ہوں گے۔ انہیں یہ نہ معلوم کیا کہ یہ زمانہ، جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو، فتنوں کا زمانہ ہے، ابتلاء کا زمانہ ہے۔ جب حرص بادشاہ کو ظلم میں اور لالچ عالم کو بدکاری میں اور ریاکاری زاہد کو نفاق میں ڈال دے، تو خواہش نفس صوفی کو بھی ضرور ناچ کود میں ڈال دیتی ہے۔ جان لو، اگر اہل طریقہ تباہ ہو جائیں تو اہل طریقہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ جان لو کہ بیہودہ روش کے لوگوں میں اگر کوئی گمراہ اپنی بیہودہ روش کو شریفوں کی نیک و معقول روش میں پوشیدہ کر دے، تو اس سے ان شریفوں کی معقول روش بیہودہ روش نہیں بن سکتی۔ حضرت ابو علی رحم اللہ فرماتے ہیں، پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں تصوف، اور اخلاق و افعال پسندیدہ یہ ہیں کہ بندہ تمام حالات میں اللہ جل شانہ میں خوش رہے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف آزادی و جمع مردی و ترک تکلف و سخاوت و دنیا کا مال راہ حق میں خرچ کرنا ہے، اور آزادی یہ ہے کہ بندہ خواہش نفس سے آزاد ہو جائے، اور جمع مردی یہ ہے کہ دیکھنے سے کنارہ کش ہو جائے، اور ترک تکلف یہ ہے کہ اپنے متعلقات و نصیب میں کوشش نہ کرے، اور سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں، آج کا تصوف صرف نام ہے اور حقیقت نہیں۔ پہلے زمانے میں صوفی نام تو کوئی نہ تھا، لیکن اس کے معنی ہر شخص میں موجود تھے۔ اب صرف نام ہے اور معنی موجود نہیں، یعنی اس زمانے میں معاملات صوفیہ معلوم تھے اور دعوی تصوف کو کوئی نہ جانتا تھا۔ اب تصوف کا دعویٰ تو عام طور پر معلوم ہے، لیکن معاملات تصوف کا کوئی پتہ نہیں۔ اب میں نے اس کتاب میں، یعنی پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کے آخر میں فرماتے ہیں، اب میں نے اس کتاب میں تصوف کے بارے میں مشائخ کے طریقت و اقوال و ارشادات اس قدر تحقیق بیان کر دی ہے جس سے تم پر اللہ جل شانہ نیکی دے، اس طریق کی حقیقت کھل جائے گی، اور اس طریق کے منکرین سے یہ کہہ سکو گے کہ تصوف کے انکار سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر صرف اس میں تصوف کا انکار کرتے ہیں تو مذائقہ نہیں، کیونکہ معنی اپنے مسمی سے بیگانہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ نام کے معنی نام والے ہی پا جائیں۔ اگر اہل تصوف کے معنی اور معارف کا انکار کرتے ہیں تو یہ پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری شریعت، ان کی عمدہ خصلتوں کا انکار ہے، اور اللہ جل شانہ تمہیں اپنے اولیاء کی سی نیکی عطا فرمائے۔ میں تمہیں اس کتاب میں وصیت کرتا ہوں، تم اس کی پوری رعایت کرنا اور اس میں انصاف کرنا، تا تصوف کا دعویٰ کم کرنا اور اہل تصوف کے ساتھ نیک اعتقاد رکھنا، اور توفیق ہر امر کی اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ یہ آج کا متن میں نے پڑھا کشف المحجوب سے، آج کا متن پڑھا کہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کے اس متن میں اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلی جو چیز لکھی ہے وہ ادب کو لکھا ہے۔ تصوف سب کا سب ادب ہے، ہر مقام، ہر وقت اور ہر حال کے لیے ایک ادب ہے۔ بیت الخلاء کا ادب کیا ہے؟ بیت الخلاء کا حال ہے ایک، پھر بیت اللہ کا ادب کیا ہے؟ پھر بیت اللہ کا حال ہے۔ تو فرمایا کہ ہر مقام، ہر وقت اور ہر حال کے لیے ایک تصوف ہے۔ جو شخص اوقات کے آداب بجا لانے کو اپنے اوپر لازم کر لے وہ مردان راہ حق ہے۔ ہر وقت کا، سنیں بڑی غور سے، یہ حضرت پیر علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی کام کی بات فرمائی ہے، بڑی کام کی بات فرمائی ہے۔ اسے کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا۔ اس کے لیے فرمایا جو شخص اوقات کے آداب بجا لانے کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اب اس وقت میں میری ماں ہے، ماں کا ادب کیا ہے؟ یہ اوقات کا ادب ہے۔ اب بہن ہے، اب بہن کا ادب کیا ہے؟ یہ اس وقت کا ادب ہے، ٹھیک۔ اب میرا کھانے کا وقت ہے، اب میں اپنے مرشد کے سامنے ہوں، اب اپنے بھائی کے سامنے ہوں، اب اپنے مصلے پہ ہوں، اب اپنے دوست کے ساتھ ہوں۔ حال کا امر، اب اس امر میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس امر میں کا ادب کیا ہے؟ یہ حال کا ادب ہے۔ میں جو یہ اپنے اوپر لازم کر لے، یہ سیکھ لے، وہ مردان راہ حق کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسے مرد جو راہ حق میں اپنی جان دے دیں اور اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جائیں، وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ آداب، اور یہ بھی ادب ہے کہ کسی بے ادب کے، یہ بھی ادب ہے کہ کسی بے ادب کے کی بے ادبی کو برداشت کرنا، یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ کسی نے پوچھا پڑوسی کے حقوق، فرمایا پڑوسی کے حقوق ہیں، اس کی کو تکلیف نہ دو۔ فرمایا اور حق، کہا اس کی تکلیف کو برداشت کرو، یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اور یقین جانیے، جس کو ملا صدا ملا ادب سے ملا، اور جس کو ملا صدا ملا ادب سے پایا، جس نے پایا۔ انسان جب ادب کرتے 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 ایک ایسی منزل پہ پہنچتا ہے جہاں اللہ جل شانہ اس کے لیے ادب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا، انسان سچ بولتے بولتے اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ صادقین میں سے ہے۔ انسان تقوی کرتے کرتے اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے پیار کرتے اور احتیاط کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو خاشعین میں شمار کر دیتے ہیں۔ خاشعین، جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ ادب کرتے 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 ادب کرتے کرتے، کسی نے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ادب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا ماں کی گود سے۔ فرمایا ختم کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا مرشد کے قدموں پہ۔ کمال کی بات فرمایا، اور یہ بات میں نے اپنے حضرت سے سنی، کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھی، اپنے حضرت مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ سے سنی کہ ادب ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، وہ مرشد کے قدموں میں پیدا ہوتا ہے۔ میں کل کی بات ہے، ایک عالم کے پاس بیٹھا تھا، فرمانے لگے میں بخاری شریف میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، تو کسی نے ایک صحابی سے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، فرمایا تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے جن کو میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں آقا کی ٹیک کے لیے تکیہ رکھتے تھے، جو حضور کی جوتی ایسے اٹھاتے کہ سینے سے لگاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور آپ کے وضو کا پانی بھر کے رکھتے تھے۔ تو تمہارے پاس وہ نہیں تھے جو تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، ادب لہجے سے بھی ہوتا ہے، ادب آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، بے ادبی لہجے سے بھی ہوتی ہے، بے ادبی آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، ادب ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے اور پاؤں سے بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں ابھی کشمیر کے سفر میں گیا تو ایک شہر ہے ہنجیرہ، راولا کوٹ سے اوپر ہے، تو میں نے وہاں پتہ کیا سفر میں، تو ابکری کی ایجنسی پہ گیا، ان کے ہاں پوچھا آپ کے ہاں ابکری آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آتا ہے، تو دکھائیں، دیکھا کیسا رسالہ ہے، بہت اچھا ہے۔ کتنی تعداد میں؟ اس نے کہا جی ہمارے ہاں جتنے بھی سیاسی مذہبی سب سے زیادہ تعداد میں یہی آتا ہے، بچتا ہے؟ کہا نہیں بچتا۔ تو میں نے عرض کیا طارق میرا نام ہے، ان کو جھٹکا لگا، حسب معمول کے کوئی 70 سال کا بابا 80 سال کا ہوگا۔ میں نے ان سے ایک کتاب لی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، میں نے کہا بھی میں سواری میں ہوں، پہاڑی سفر ہے، مسلسل چڑھائی کا، گھنٹوں کا سفر ہے، کتاب دے دے مجھے کوئی۔ پیسے نہیں لیے، میں نے خیر دے دیے پیسے۔ اس کتاب میں میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت میمونہ جو تھیں ان کی رشتے دار تھیں، ممانی لگتی تھیں، ان کے ہاں کبھی کبھی چلے جاتے اور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، ادب کرتے تھے، اور ادب کرتے کرتے یہ عالم ہو گیا کہ ایک دن لوٹا پانی کا وضو کے لیے بھر کے رکھا، آقا نے پوچھا صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ کس نے بھر کے رکھا؟ اور فرمایا کہ یہ عبداللہ نے بھر کے رکھا۔ تو آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ انہیں گود میں لیا اور دعا کی کہ اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما، اللہ اس کے سینہ، مفہوم عرض کیا رہا ہوں، اللہ اس کے سینے کو کھول دے اور دین کا فہم عطا فرما اور اس کو عقل کامل عطا فرما۔ اس دعا کا ادب کیا، پانی بھر کے رکھا، خدمت کی، اس دعا کا یہ اثر ہوا آج پوری امت کے جو محدثین میں شمار ہوتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس شمار ہوتے ہیں، امت کے مفسرین میں ان کی تفسیر ابن عباس اب بھی موجود ہے، اور امت کے محدثین میں ان کا بہت اونچا شمار ہوتا ہے ادب کی وجہ سے۔ تو کیا عجیب بات فرمائی کہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو، کیا عبداللہ ابن مسعود نہیں ملے جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ پیش کرتے تھے، آپ کا جوتا مبارک اٹھاتے اور ایسے اٹھاتے کہ جیسے سینے سے لگا لیتے، اور آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے رکھتے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں، یاد آیا، اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت 2-4 دن جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی، میری کمزوری کہ میں وہ نہ پا سکا جو وہ دینا چاہتے تھے۔ حضرت کا جوتا میں نے اٹھایا 1-2 دفعہ، چند دفعہ، ایک دفعہ حضرت نے منع فرما دیا، میرا جوتا نہ اٹھایا کر۔ حضرت یہ زہری رسم و رموز کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے، کبھی کبھی جوتا اٹھانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ فرمایا کہ پیر اپنے مرید کو کچھ نہ کچھ خدمت کا موقع ضرور دے کہ وہ خدمت کرے گا تو کچھ پائے گا، اگر خدمت تو موقع ہی نہ دیا تو پھر کیا حاصل کرے گا۔ باقی اٹھنے کو، پیٹھ کرنے کو، لینے بنا کے کھڑنے ہونے کو بہت ان کو ناگواری ہوتی تھی، حالانکہ خود صاحب مقام تھے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حضرت، اچھا دوسرا ایک اور صاحب تھے وہ اٹھا لیتے تھے، مجھے منع فرمایا۔ تو ایک دفعہ میں نے ڈرتے ڈرتے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے جوتے سے منع فرما دیا، اجازت عنایت فرما دے۔ حضرت نے بڑی شفقت سے فرمایا، دیکھ تو یوں اٹھاتا ہے، میں یوں اٹھوانا چاہتا ہوں، یہ میں یوں اٹھانا اور یوں اٹھانے کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، آپ تو دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کے اشاروں کو نیٹ پہ سننے والے کیسے دیکھیں گے. یوں سے مراد تو چٹکیوں سے انگلیوں سے اٹھاتا ہے, یوں اٹھاتا ہے. اور میں یوں یعنی دونوں ہاتھوں سے ایسے جیسے بندہ چھپٹ کے اٹھاتا ہے, تو یوں اٹھاتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا جیسے ہاتھوں سے چٹکیوں سے اٹھاتے ہیں نا, انگلی اس کے پوروں سے اٹھاتے ہیں. اور میں تو یوں اٹھاتا ہے اور میں یوں اٹھوانا چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا نہ مطلوب یوں اٹھوانا ہے نہ مطلوب یوں اٹھوانا ہے, مطلوب یہ ہے کہ تیرے اندر طلب کتنی ہے. نہ مقصود یہ ہے کہ یوں اٹھا, نہ مقصود یہ ہے کہ یوں اٹھا, اصل مقصود یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تیرے اندر طلب کتنی ہے, ادب کتنا ہے اور سچی تڑپ کتنی ہے. ادب سے ہی سارا نظام چلتا ہے. میں اس دن اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا, فقرا سے, میں نے کہا ایک دوسرے کی ناگواریاں برداشت کیا کرو, تسبیح خانے کے آداب کا خیال رکھنا. ہمارے ہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں بعض اوقات نا اللہ پاک کو بندہ ایک ایسا بھیج دیتا ہے جو مزاجوں کی اصلاح کرتا رہتا ہے, ایسا بھیج دیتا ہے. وہ تندور کے اندر ایک لکڑی ہوتی ہے اسے کڑنی کہتے ہیں, لکڑی ہوتی ہے وہ اگر اس کا تاؤ کم ہو جائے تو پھر اس کو یوں مارتے ہیں تندور کے اندر, ہے نا, اور پھر اس کا تاؤ جو ہے ایسے ہے نا تیز ہو جاتا ہے. ایک بندہ تھا حضرت کی خدمت میں رہتا تھا پھر چلا جاتا تھا پھر رہتا تھا. میں کچھ سفر سے آیا حضرت کی خدمت میں, سردیاں تھیں, سایرات کا سفر, کوئی گرم چیزیں زیادہ نہیں تھیں, عشق بھی پاگل ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے ایسے بھاگ پڑتا تھا, سردی زیادہ لگی. آیا ابھی رات کا کچھ وقت باقی تھا, کچھ اللہ نے توفیق دی, کچھ نفل پڑھ لیے, کچھ ذکر کر لیا, کوئی مراقبہ کر لیا, کوئی نفی اثبات کر لی. فجر کی نماز پڑھ کے میں نے کہا اب میں سو جاؤں, سفر میں ہوں مارا ہوا آیا ہوں. میں سو گیا, سو کے نا مجھے نیند آ گئی. میں اس دن میں ایک بابا جی سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا بابا میری نیند تو میرا مرشد لے گیا, تیری نیند میں لوں گا, دیکھ تو صحیح. تو وہ اس وقت ملی تھی جب حضرت نے سر پہ ذمہ داری ڈالی تھی, اس سے پہلے بڑی نیند آتی تھی. اس نے کیا کیا, اس نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی. نماز فجر کے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد اٹھا, پانی ٹھنڈا بھر کے نا رضائی اٹھا کے کہندا اوئے تو ستا پیا, ستا ہی رہنا ہے تھے, میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اب بتاؤ, اب میں کپڑے خوش کہاں سے کروں, ساری رات کا تو ٹھٹرتا آیا تھا, کہاں سے کپڑے خوش کروں. ایک دفعہ چائے پی رہا تھا, وہ پیالی ہوتی ہے چائے کے نیچے چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے, اس کے اندر چائے ڈال کے نا میرے کپڑے سفید پہنتا تھا ایسے میرے کپڑوں پہ ڈال دی. میں چائے پینے کے گریز کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوں کوئی کبھی کبھی پی لوں تو, نہیں پیتا تو ایسے ڈال کے کہنے لے تو بھی پی لے, پھر میرے کپڑوں پہ ڈال دی, لے تو بھی پی لے. یعنی جسے بندے کو نا تنگ آمد بجنگ آمد, تنگ اس طرح کرے کہ بندہ پھر گریبان میں ڈال کے ہاتھ پھر جو آئے کر دے بعد میں دیکھی جائے گی, ایسی صورت ہے, ایسی صورت. سالن کھا رہا تھا پتہ نہیں کیا تھا, اس میں پانی ڈال دیا, کہہ رہا بہتا ہو جاؤ گا, لے پھر کھائی جا بہتا ہو جاؤ گا تیرا. اس نے پنجابی بولنے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی. یہ چیزیں ایسی ہیں, حضرت رحمت اللہ علیہ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے, اس کو محبت پیار سے سمجھاتے بھی صحیح, سختی بھی کی, لیکن وہ اپنی طبیعت میں رہا. اللہ کی قسم وہ نظر نہیں آیا, پتہ نہیں کہاں گیا. اور مجھے حضرت نے فرمایا دیکھ مجھے پتہ ہے یہ چیزیں تیرے اوپر ناگوار گزرتی ہیں, ان کو برداشت کرتا جانا. پتہ نہیں کوئی حضرت کی شفقت ایسی تھی, میں تو جلالی آدمی ہوں اب بھی, لیکن کوئی ایسی شفقت تھی حضرت کی, کوئی ایسی دل کے اندر وہ بات ہوئی کہ اس بندے کی بس ایسی تھا جیسے اس نے کیا ہی کچھ نہیں. اور پھر غصہ تو آیا اس وقت جب اس نے پانی ڈالا, میں نے حضرت کی آواز کانوں میں ایک دم اٹھی. اچھا میں نے کہا یار جامو یا سونے تو میں ساری رات سفر کر کے آیا ہوں. اس نے منت کی, مان گیا. میں یوں لیٹا پھر نیند آئی, اٹھا تو سب کچھ سوکھ چکا تھا. وہ اندر رضائی کی گرمی, جسم کی گرمی نے اپنا کام دکھایا. یہ ہمیشہ ادب بے ادبو سے سیکھا جاتا ہے. کسی عرب کے دانشور سے, دانا سے کسی نے پوچھا ادب, فرمایا بے ادبوں سے, فرمایا اخلاق, فرمایا بد اخلاقوں سے. تو حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی قیمتی ہے. فرمایا ادب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کے. اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ مرشد کے قدموں پہ. کیا عجیب بات ہو رہا ہے. شروع وہاں سے ہوتا ہے اور ختم وہاں ہوتا ہے. اور میں ادب لہجے میں بھی ہوتا ہے, لہجے میں بھی ادب ہوتا ہے, نظروں میں بھی ادب ہوتا ہے, آنکھوں میں بھی ادب ہوتا ہے. ادب پھر انسان کو صلہ رحمی سکھاتا ہے, ادب پھر انسان کو موت کی یاد سکھاتا ہے, ادب سے انسان پھر حاصل کرتا ہے. ایک ایسی عجیب, پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے, آج کیسی قیمتی بات فرما دی انہوں نے, کیسی قیمتی بات فرما دی کہ ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا کے اور اس کو کن منازل کو طے کرا دیتا ہے ادب, اور کہاں سے کہاں اس کو رتبہ دے دیتا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک بہت صالح شخص رہتے تھے, اللہ والے تھے, نیک تھے, صالح تھے, خود غنی بھی تھے, لوگ ان سے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. وہ فوت ہو گئے. ایک شخص کی امانت تھی, اس نے آ کے ان کے بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں, پریشان ہوا کہ میں اب کیا کروں. اس وقت مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے علماء اللہ والے تھے مکہ, ان اہل اللہ سے اس وقت آباد تھا, وہ دور تھا کہ اہل نظر تھے اس وقت. تو جب وہ تھے تو ان کے پاس گیا, فرمایا کہ بھائی ہمارے ہم نے یہ سنا ہے کہ نیک روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں, اور جو بدکار جہنمی روحیں ہوتی ہیں وہ یمن کی ایک وادی ہے, اس وادی کا نام وادی برہوت ہے, اور وہاں ایک کنویں ہے, اس کنویں کا نام برہوت کا کنویں ہے, وہ وہاں ہوتی ہے. ایسا کر, وہ بہت سخی تھا, صالح تھا, نیک تھا, درویش تھا, اللہ والا تھا, امین تھا, امانت دار تھا, تو ایسا کر کے تو رات تہجد کے وقت آدھی نصف شب کے بعد, آدھی شب کے بعد زمزم کے کنویں پہ جا کے نا تو آواز دے انہیں, وہ جو نیک صالح شخص جس کے پاس تو نے امانت رکھوائی تھی اس کو آواز دے, وہ تیری آواز کا جواب دے گا اور تجھے تیری امانت بتائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک رات گیا, دو رات گیا, تین رات گیا, کوئی آواز کا جواب نہ آیا. تو آ کے ان علماء کی خدمت میں آیا تو وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. اوہو, محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کہیں جہنمیوں میں چلا گیا. اچھا یمن میں جا, ایک وادی ہے برہوت کی, اس وادی میں جا اور وہاں ایک کنواں ہے, اس کنویں میں اس نے انہی اوقات میں جن اوقات میں یہاں زمزم میں آ کے تو نے آواز دی تھی انہی اوقات میں جا کے تو آواز دے, اور وہ یقیناً تجھے تیری آواز کا جواب دے گا. وہ چلا گیا, وہاں جب گیا تو پہلی ہی آواز میں اس کی جب لبیک ملی اور کہنے لگے ہاں تیری امانت موجود ہے, اور میں نے فلاں جگہ, مجھے اپنی اولاد پہ یقین نہیں تھا, میں نے تیری امانت کو فلاں جگہ دفن کیا ہوا اور جا کے لے لے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے ہم تو تجھے جنتی لوگوں میں سمجھتے تھے اور تو جنتی تھا, اور تو جو ہے تو یہاں جہنمیوں کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بس کہا کہ میں خراسان سے آیا تھا مکہ مکرمہ میں, میری ایک بیوہ بہن تھی, اس کے یتیم بچے تھے, میں نے اس سے قطع تعلق ہی کی، میں نے اس کا کوئی خیال نہ کیا، اس کا کوئی توجہ نہ کی، اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ میں غنی مالدار تھا، وہ فقیر اور غریب تھے، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اللہ نے اس قطع رحمی کی وجہ سے مجھے جنتی روحوں سے نکال کے جہنمی روحوں میں ڈال دی ہے۔ انسان جب ادب کی دنیا میں آتا ہے، ادب کی دنیا میں آتا ہے تو اللہ جل شانہو پھر اس سے جو ہے گھر والوں کے ادب بھی اسے سکھا دیتا ہے، رشتہ داروں کے ادب بھی اسے سکھا دیتا ہے، اپنوں کے ادب بھی اسے سکھا دیتا ہے اور غیروں کے ادب بھی۔ میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں، وہ یہی ادب کا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یہ وہی شعر ہے، پھر انسان کو جینا بھی آ جاتا ہے، پھر انسان کو مرنا بھی آ جاتا ہے، یہ سارا وہی کے وہی ہے۔ ادب سے جس نے پایا ہے اور جس نے کھویا ہے بے ادبی سے کھویا ہے، اور جس نے پایا ہے ادب سے پایا ہے۔ سوچوں کا بھی ادب ہوتا ہے۔ کسی نے آ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک بات بتائی کہ حضرت فلاں جگہ بندہ آپ کی جو ہے وہ کر رہا، حجب کر رہا، آپ کی برائی کر رہا تھا اور بہت زیادہ دلائل کے ساتھ آپ کی حجب کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، آپ کی برائیاں بیان کر رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے فرمایا، وہ تیرے عشق کا امتحان لے رہا تھا، تو مجھ سے جو کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، پیار ہے، وہ تیرے عشق کا امتحان لے رہا تھا، بس اتنا فرمایا۔ انسان جو ہے ہمیشہ ادب سے اوپر چلتا ہے، ادب سے پرواز ملتی ہے، اور ادب سے انسان کے اوپر پھر کائنات کی راہیں کھلتی ہیں، اللہ پاک جل شانہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جینا بھی ادب کا نام ہوتا ہے، پھر مرنا بھی ادب کا نام ہوتا ہے، پھر ادب سے اس کو مرنا بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ جل شانہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، میں آپ کو ایک انوکھی بات سناؤں؟ کہنے لگے ضرور سنائیں۔ کہنے لگے میں آج قبرستان سے چلا جا رہا تھا، قبرستان سے ایک دم قبر ایک پھٹی اور ایک داڑھی کو مہندی سے رنگے ہوا ایک بہت بوڑھا بابا میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے، ابراہیم اللہ نے تیری خاطر مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا ہے، پوچھ کیا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے، یہ پوچھتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر یہ پوچھتا ہے تو سن کہ اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں جب اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا، تیری کوئی نیکی نہیں ہے، تیرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، ہاں تیری کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تو ہمارے دوستوں سے محبت کرتا تھا، ان کا ادب کرتا تھا، اللہ کے بندے کو، اللہ کے نیک بندے کو ایسے نظر سے دیکھنا بھی اللہ کے ہاں بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ بس تیری ایک نیکی تو یہ ہے کہ تو ہمارے دوستوں کا ادب کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا۔ اور فرمایا دوسری نیکی یہ ہے، تیری حلق میں آج تک، تیری حلق میں آج تک شراب کا قطرہ نہیں گیا تھا، دوسری نیکی یہ ہے۔ اور تیری تیسری نیکی یہ ہے کہ تو بڑھاپے اور سفید بالوں کی حالت میں میرے پاس آیا ہے اور میں سفید بالوں پہ ترس کھاتا ہوں، جا تیری ان تین نیکیوں کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی۔ جو پہلی نیکی بیان کی، وہ پہلی نیکی یہ بیان فرمائی کہ تو میرے دوستوں کا ادب کرتا تھا، میرے دوستوں کا ادب کرتا تھا۔ شیخوپورہ میں ایک شخص تھا ماسٹر عنایت، وہ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرتا تھا اور ان کا ادب کرتا تھا۔ اس کا بیان ہے، اس نے یہ بیان پھر بتایا کہ وہ بیمار تھا، مریض تھا، اس نے محسوس کیا کہ دو گھوڑ سوار آئے اور ان میں خالی گھوڑا تھا ان کے ساتھ، کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو، اور وہ چلا گیا ان کے ساتھ چلا گیا۔ کہنے لگے میں تیز رفتاری سے گھوڑے چل رہے تھے، راستے میں قبرستان آیا جہاں میرے والد اور والدہ کی قبریں تھیں، میں نے ان سے عرض کیا اما اور ابا کی قبریں ہیں، یہاں فاتحہ تو پڑھنے دو۔ فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں ہے، اور ہم تیز رفتاری سے گھوڑے پہ چلتے رہے۔ آگے جنگل آتے گئے، دریا آتے گئے، پہاڑ آتے گئے، ندیاں آتی گئیں، وادیاں آتی گئیں، سنسان چیزیں، تیز رفتاری سے ہم سفر کر رہے ہیں، دو گھوڑ سوار ہیں اور میرا گھوڑا خالی تھا، مجھے اس پہ سوار کرایا۔ اور سفر کرتے 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 ایک قلعہ نما جگہ آئی، قلعہ بہت بڑا قلعہ آیا، بہت بڑا قلعہ آیا۔ جب بہت بڑا قلعہ آیا، ہم آئے کہ اس کے جا کے دروازے پہ ٹھہرے، کچھ سوال و جواب ہوئے، کون کہاں سے آئے۔ قلعے کا دروازہ کھلا تو اندر ایک وسیع میدان تھا، اور اس کے ہر طرف عمارتیں اور بہت بڑی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں جا کے آواز دی زور سے، عنایت اللہ ولد فلاں 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 جگہ سے اس کو لے آئے۔ آواز ادھر سے آئی، غلطی کی ہے، تم نے عنایت موچی کو فلاں جگہ سے فلاں سے لانا تھا، اس کو نہیں لانا تھا۔ کہنے لگے، ایک دم بےچارے پریشان ہو گئے، اور جب پریشان ہوئے واپس مجھے گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھانے کے بعد جو ہے وہ واپس گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھانے کے بعد واپس اسی طرح وادیاں، اسی طرح ندیاں، اسی طرح جنگلات، اسی طرح صحرا عبور کرتے 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 ہم جب پھر قبرستان کے قریب پہنچے، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے والدین کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے دیا جائے۔ فرمایا یہ ہمارے حکم میں شامل نہیں، اور مجھے گھر آ کے چھوڑا۔ تو جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر والے سارے رو رہے تھے، اور میری میت پڑی ہوئی تھی، کہ انہوں نے کہا تو مر چکا تھا۔ کہا زندگی کیسے ملی؟ امیری شریعت کے ادب کی وجہ سے اللہ نے واپس زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی، فرمایا اسی وقت میں نے اپنے کانوں میں سنا کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، میں نے انہیں نہیں کہا تھا۔ کہنے لگے وہ عنایت جو موچی تھا وہ اچانک مر گیا ہے۔ ڈاکٹر نور احمد نور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، بعد میں یہ کتاب میں واقعہ حذف کر دیا، کہ وہ کتاب کا واقعہ ایسا تھا جو بہت سے لوگوں کی عقل سے ماورا تھا، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ کہ حاجی عبدالوہاب صاحب جب اس کی ہسپتال میں، ملتان کے نشتر ہسپتال میں مریض تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے کچھ، وہ کہنے لگے ڈاکٹرز نے موت کی مکمل تصدیق کر دی، اور انہوں نے منہ بھی باندھ دیا، انگوٹھے بھی باندھ دیے، ہاتھ بھی سیدھے کر دیے، آنکھیں بھی بند کر دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمانے لگے، میں جب مجھے لے جایا گیا اللہ کے پاس، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت لاہوری اللہ کے پاس گئے کہ اللہ یہی تو ہمارے کام کو کرنے والا تھا، اس کو مہلت دے دے۔ اللہ نے ان کی سفارش قبول کی اور واپس لے آئے، اور پھر وہ زندہ ہو گئے۔ ادب کا ایک جہان ہے، خدمت کا ایک جہان ہے اس عالم میں۔ میں نے اپنے حضرت کی بات آج آپ کو بتائی ہے کہ حضرت نے بڑی انوکھی بات فرمائی، ادب ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے، مرشد کے قدموں پہ ختم ہوتا ہے۔ ادب کی ابتدا ماں کی گود ہے، ادب کی انتہا مرشد کے قدم ہے۔ میں نے عرض کیا ادب لہجے کے نام بھی ہے، ادب آنکھوں کا نام بھی ہے، ادب اپنی کیفیت کا نام بھی ہے، اور تنہائیوں میں نام بھی اسی کا ہے۔ اور یہ جو میں نے بخشش کا واقعہ سنایا کہ بوڑھے کی بخشش کی، تو ہمارے دوستوں کا ادب کرتا تھا، اور دوسرا تیری زبان، تیری حلق میں ایک شراب کا قطرہ نہیں گیا تھا، اور تیسرا تیرے بال سفید تھے. جا ان تین چیزوں کی وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے ہیں. اپنی زندگی کے ارد گرد کو آداب کی زندگی میں لے آئیں. ایک اللہ والے نے کسی بندے کو دیکھا کہ اس نے جوتے کو اٹھا کے ایسے پھینک دیا. فرمایا تو نے جوتے سے ادب نہیں کیا. ہمیشہ انسان جو ہے وہ چھوٹے ادب سے بڑے ادب کی طرف بڑھتا ہے, چھوٹی نیکی سے بڑے نیکی کی طرف بڑھتا ہے. معلوم یہ ہوا تو نے کسی سے ادب نہیں سیکھا. ہارون اور رشید کے لیے اتالیک مقرر کیے گئے تھے ادب کے لیے. میں اس دن البرام کا ایک کتاب ہے, مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے البرام کا ایک کتاب. خالد برمکی, یحییٰ برمکی, جعفر برمکی, برام کا ایک خاندان, ایک قوم گزری ہے برام کا. البرام کا ایک کتاب ہے, بڑی موٹی, پڑھنے کے قابل ہے. وہ اتالیک تھے ہارون اور رشید کے, جو صرف انہیں ادب سکھاتے تھے. اور ادب تو یہاں تک تھا کہ ہمارے بر صغیر میں ایک وقت ایسا آیا کہ ادب سب جہاں سے چلا ختم ہو کے صرف طوائفوں کے پاس آ گیا. لکھنؤ کے دبستان میں مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لکھنؤ کے دبستان میں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لکھنؤ کے لوگ اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے طوائفوں کے پاس بٹھا کے آتے تھے کہ ان کے پاس جا کے ادب سیکھ کے آؤ. یا پھر اگر اس دور میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا جب دور تھا تو لوگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ اجازت لے کے جا کے بیٹھتے تھے اور صرف جا کے صرف ادب سیکھتے تھے کہ ان کے پاس بادشاہ وقت آیا تو اس نے گھڑے کا پانی پی کے پیالہ جس طرح رکھا, پہلے جس طرح رکھا تھا اسی طرح نہ رکھا, تو شیخ نے فرمایا کہ تجھے تو پانی پینے کا ادب نہیں, تو بادشاہت کیسے کرتا ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. انسان کو پھر جینا مرنا ادب سے آ جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھتے تھے, فرمایا اتنا یکسو ہو کے بیٹھتے تھے, اتنی توجہ اور دھیان سے بیٹھتے تھے کہ پرندے ان کے آ کے سروں پہ بیٹھتے کہ شاید کوئی مردہ تنا ہے, کوئی مردہ پتھر ہے, وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں نہرو کی آپ بیتی پڑھ رہا تھا کہ میں لگے مجھے جیل میں جب بند کر دیا قید تنہائی میں, بعض اوقات سوچوں میں ایسا ڈوب جاتا تھا اور ایسا یکسو ہوتا تھا, گلہریاں میرے اوپر سے گزر جاتی تھیں, انہیں وہ سمجھتی شاید کوئی مردہ چیز ہے. گلہری بڑی سمجھدار ہوتی ہے, وہ ایسے قریب نہیں آتی. چڑیاں میرے اوپر بیٹھ جاتی تھیں. تو مجھے نہرو کی آپ بیتی پڑھتے ہوئے صحابہ کی زندگی یاد آئی کہ صحابہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیسی زندگی, اور یہ جو دو دن کا ادب نہیں تھا, ادب مسلسل تھا. اور پھر بعد از وصال آقا کے روضہ اطہر کا بھی ویسے ادب کرتے تھے, ویسے ادب کرتے تھے. ایک مائی اما عائشہ کی خدمت میں آئی کہ اپنا حجرہ مبارک کھول دیں, میں حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہتی ہوں, اور پھر کچھ اشعار پڑھے عربی کے اندر. اور کہنے لگی وہ ذات جو کائنات کا نور اور کائنات کا سورج اور کائنات کی روشنی تھی, وہ تو کیسے ہم سے دور ہو گئی, ہم اب کس کے سے محبت اور ادب کریں گے, بس یہ کرتے کرتے وہیں مر گئی. ایک صحابی نے وصال کے بعد اللہ سے عرض کیا, اللہ ان آنکھوں نے تیرے حبیب کا دیدار کیا ہے, اب یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ کسی اور کا ان آنکھوں کو واپس لے لے. وہ صحابی نابینا ہو گئے, بس اب کسی اور کا دیدار نہیں, بس اب یار کا دیدار کیا تھا. ادب کا عالم یہ تھا کہ کسی نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت کی آپ کی داڑھی ایک مجھ سے بہت بڑی ہے, کیوں ہے؟ فرمایا خواب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے میری داڑھی مبارک کو, میری داڑھی کو ہاتھ مبارک سے چھوا تھا. اب میرا من نہیں کہتا کہ میں اس داڑھی کے بالوں کو کاٹوں جہاں میرے آقا کا دست مبارک لگا تھا. حضرت ابو ادب کا عالم اور بتاتا ہوں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن تھے، ان کے پیشانی کے بال جب کھولتے تھے یہ گوند کے رکھتے تھے، پگڑی کی طرح باندھ کے رکھتے تھے، جب پیشانی کے بال کھولتے تو پیشانی کے بال ان کے پاؤں تک آ جاتے تھے، اتنے بڑے تھے، یعنی سر کے سارے بال کاٹتے تھے، پیشانی کے بال نہیں کاٹتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بال کیوں نہیں؟ فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے دست مبارک ان بالوں پہ رکھا تھا، بس وہ دن اور آج کا دن میں نے ان بالوں کو کبھی نہیں کاٹا۔ ادب تھا، ادب۔ ساری کائنات کے حاکم بن گئے، ساری کائنات کے حکمران بن گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ ساری کائنات کے وہ بکریاں چرانے والے آقا بن گئے، ادب کی وجہ سے۔ ام المومنین کے والد تشریف لائے اور وہ مسلمان نہیں ہیں، تو بستر لپیٹ دیا فوراً سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا، اور بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا سگے باپ کو۔ فرمایا کہ یہ کیا؟ فرمایا آپ مسلمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، ادب کے خلاف ہے کہ کوئی کافر اس پہ بیٹھ جائے، چاہے تو باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ادب آتا ہے پھر رشتے نہیں، پھر ادب رہ جاتا ہے، پھر ادب ادب ہوتا ہے، اور وہ اپنا ادب اپنا کمال دکھاتا ہے۔ اپنی زندگی کو آداب سے پرو دیں، آداب پھر اداؤں میں، آداب اداؤں میں آ جاتا ہے، آداب اداؤں میں آ جاتا ہے۔ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، آپ اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، درخت ذرا نیچے تھا، آپ نے سر مبارک نیچے کر لیا تھا، صحابی جو گزرے وہاں سے سر نیچے کر لیا، حالانکہ درخت نہیں تھا، آپ نے یہ سر نیچے کیوں کیا؟ پوچھنے والے نے پوچھا، فرمایا میں آقا کے ساتھ گزرا تھا، آپ نے یہاں سے سر مبارک نیچے کیا، آج درخت نہیں ہے لیکن اندر کی محبت روحانی ادب ایسا ہے کہ مجھے اداؤں پہ لے آتی ہے، اب وہ ادا یہی ہے کہ میرا من میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے آقا یہاں سے سر نیچا کر کے گزرے، میں اونچا کر کے گزرتا۔ ایک صحابی ہاتھ میں پھل لے کے لوگوں سے پوچھ رہے کہ لوگوں بتاؤ میرے آقا نے یہ پھل کیسے کھایا تھا، کیسے کاٹا تھا، آپ نے کیسے کھایا؟ کسی نے نہیں بتایا، کہا اللہ کی قسم میں اس پھل کو کبھی نہیں کھاؤں گا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے محبوب نے اس پھل کو کیسے کاٹا اور کیسے کھایا تھا، اور وہ ساری زندگی پھل نہیں کھایا۔ صحابہ کی زندگی میں خدمت اور ادب بھرا ہوا تھا، خدمت بھری ہوئی، ادب بھرا ہوا تھا، اور ادب اتباع پہ لے آتا ہے، ماننے پہ لے آتا ہے، کہ ماننا جیسا بھی ہو، سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، شعور احساس ادراک ساتھ دے نہ دے کہ ٹھیک ہے، جو مزاج یار میں آئے ٹھیک ہے، پھر ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے، ادب اداؤں پہ لے آتا ہے، اور ادب نہ ہو تو ایک ایک ادا کے اندر جھول نظر آتا ہے، نقص نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا مرشد سے محبت نہیں عشق کرو، عشق میں ہر چیز کے اندر ایک کمال نظر آتا ہے۔ اب عشق نہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، الفت الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، پھر ہر چیز میں لذت مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں مزہ ہے تو، اگر دل میں مزہ نہیں ہے تو میٹھی چیز کو کہتا ہے کڑوی ہے، میں نہیں کھاتا، اصل میں وہ چیز کڑوی نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اندر کی کڑواہٹ جو ہے اس کے منہ میں ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں جو ہے بعض اوقات ادب سکھاتے تھے، پہلے پہلے ادب سکھاتے تھے اور اس پہ سال ہر سال لگ جاتے تھے، ادب سکھاتے تھے۔ اپنے قریب زیادہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، بس دور رہتے تھے. فرماتے تھے جو ٹھہر گیا وہ ٹھہر گیا، جو بھاگ گیا اسی میں بہتری تھی. ادب سکھاتے تھے. ادب سیکھنے کے بعد جب بندہ اپنے حالات کا، حال کا ادب سیکھ لیتا ہے، پھر اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب آ جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی کا ادب آ گیا تو پھر اللہ کا ادب آ گیا. اور ادب نہ اداؤں کا ہے، یعنی ماننا آتا چلا گیا، ڈھلنا آتا چلا گیا، اور اپنے مزاج اور طبیعت کو توڑ کے حکم پہ چلنا آتا چلا گیا. اپنے مزاج اور طبیعت کو توڑ کے، اپنے مزاج اونگ رہے ہیں، کئی اونگ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے انہیں نیند سونگ رہی ہے، اونگ رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ بستر کو سونگ رہے ہیں. اونگے نہیں، اونگے بھی نہیں، سونگے بھی نہیں. اپنی طبیعتوں کو ادب کے ساتھ ڈھلتے ڈھلاتے چلے جائیں. آج کا جو مضمون ہے، بڑا اہم مضمون، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوم میں جو ہم نے پڑھی لکھا ہے، آج کا مضمون کمال کا مضمون ہے. یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. میں اس کا آپ سے زیادہ محتاج ہوں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور زندگی اگر ان کیفیتوں کے ساتھ اور زندگی ان اداؤں کے ساتھ اگر گزرتی چلی جائے تو خوب زندگی کا بہتر نظام بنتا ہے. پھر نیکیاں اگر تھوڑی بھی ہوئیں، لیکن انسان جو ہے آداب کی زندگی گزار لے، تو تھوڑی نیکیوں میں بھی اللہ کے ہاں اس کی قیمت بن جاتی ہے. اور بے ادب کی زندگی میں نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو اس کی زندگی کا نظام کچھ نہیں چلتا، اور وہ انسان خالی ہی خالی رہتا ہے. تو اپنی زندگی کو آداب کے ساتھ سنواریں، آداب کے ساتھ سنواریں. حضرت فرماتے تھے ہم نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو روٹی کا بھی ادب کرتا ہوں، کہ خود پینتی کی طرف بیٹھتا ہوں، اس کو سرہانے کی طرف رکھتا ہوں. فرمایا اگر مجبوری نہ ہو تو، کوئی مجبوری ہو اور بات ہے، ورنہ تو میں روٹی کا بھی ادب کرتا ہوں. اور تربیت السالک کتاب میں لکھا ہے، حضرت نے فرمایا ہے کہ لکھا ہے کہ والدین کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تب تو ان کی قبر پہ جا تو جس طرح زندگی میں ان کے آداب کرتا تھا، اب بھی ان کے ساتھ ادب سے ویسے پیچا، حتیٰ کہ اگر تجھے جگہ قدموں میں ملے تو ان کو قدموں میں کھڑے ہو کے ان کو ایصال ثواب کر اور ہدیہ کر اعمال کا. یہ بھی ان کے ادب میں شامل ہے. اللہ پاک جل شانہ نے زندگی کا نظام ادب کے ساتھ سمو دیا ہے، ادب کے ساتھ سمو دیا ہے. اور انسان کی زندگی میں اللہ پاک کے ہاں پھر عجیب و غریب کمالات ملتے ہیں. جب انسان ادب کی زندگی پہ آتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر روح کی کائنات کا نظام کھولتا ہے. یقین سے کہہ رہا ہوں، کھولتا ہے اللہ، اور اس کے پاس اوپر کائنات کا نظام ایسا کھلتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک لشکر بھیجا، اور انہوں نے کفار کے قلعے کا حصار کیا، محاصرہ کیا. ان میں دو بھائی تھے، ایک بھائی ایسا تھا کہ جس نے جو ہے وہ، دونوں بھائی نے خوب جہاد کیا اور کفار کو تہ تہ کر دیا، اور کفار نے کہا کہ ان دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اگر ختم کر دیا جائے تو ہمارا جو ہے حصار ٹوٹ سکتا ہے. انہوں نے بڑی چال اور سازشیں کی، آخر ایک کو شہید کر دیا اور ایک کو گرفتار کر دیا. جب گرفتار کیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایسا جری آدمی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اسے 100 کرم طرح کی دیے کہ تو یہ لے لے اور عیسائیت قبول، کفر قبول کر لے. اس نے کہا نہیں، میں کچھ قبول نہیں کروں گا. ایک سردار بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں، میری لڑکی خوبرو ہے، میں اس کے ذریعے سے اس کو بہلا لوں گا۔ اس نے گھر کو سجایا، اس کو سجا کے اسے دے دیا، اور دونوں کمرے میں گئے تو اس نے قرآن پڑھا، اور ایسا قرآن لہن کے ساتھ، ایسی اداؤں کے ساتھ پڑھا کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ 7 دن 7 راتیں قرآن پڑھتا رہا۔ آخرکار وہ اللہ کی بندی ایسے وجد میں قدموں میں گری، اللہ کے واسطے جس کلام کو تو پڑھ رہا اس دین میں میں آنا چاہتی ہوں، مجھے مسلمان کر لے۔ اس نے مسلمان کیا، اسے وضو، نماز، آداب کا طریقہ سکھایا۔ کہنے لگی اب مسلمان ہو گئی ہوں تو اب مجھ سے نکاح بھی کر لے۔ کہا نہیں، اس کے لیے 2 گواہوں اور حق المہر کا ہونا ضروری ہے، مہر کا ہونا ضروری ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے پھر مجھے کہیں سے فرار کا راستہ بنا دے، ہم نکل چلیں یہاں سے اور آزاد ہو کے اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب کی زندگی گزاریں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس نے والد سے کہا میں نے اس کو کچھ نہ کچھ راضی کر لیا ہے، ہم دونوں کو فلاں بستی میں پہنچا دیں، یہ وہاں جا کے اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اس نے اس طرح کے والد سے کوئی بات بنائی، وہ سردار کے پاس گیا، سردار خوش ہو گیا، اس نے ان لوگوں کو وہاں پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچے تو یہ دن ڈھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ دن ڈھلنے کا انتظار، شام ہوئی تو انہوں نے گھوڑے پہ، وہ پیچھے بیٹھی اور یہ اوپر آگے، دوڑتے دوڑتے ساری رات گزری۔ ایک جگہ جو ہے صبح قریب تھی، اترے، وضو کیا، وضو کر کے نماز فجر کے لیے ابھی کہے تو گھوڑوں کی سنگینیں اور لشکر و جرار کی دوڑ کی آواز، جیسے کوئی ان کا تعاقب کر رہا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ وہ کفار کا لشکر ہماری، لگتا ہے ان کو مخبری ہو گئی ہے اور وہ ہمارے جو ہے تعاقب میں ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی آپ جس رب کے وعدے مجھے بتاتے تھے اور جس رب سے کہتے تھے دعائیں مانگنے سے اور جس رب سے محبت کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، اس رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس نے بھی، انہوں نے بھی مانگنا شروع کر دیا، اس اللہ کی بندنی مانگنا شروع کر دیا۔ روتے 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 لشکر قریب آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا۔ جب پہنچے تو دیکھا تو وہ شہید بھائی ہے جو شہید ہو چکا تھا، گھوڑے پہ موجود ہے۔ کہنے لگے میں تھا، کیوں پریشان ہے؟ میں تم دونوں کا نکاح کرانے آیا ہوں، میں گواہ ہوں، یہ 2 فرشتے لایا ہوں، یہ حق المہر کی رقم بھی لایا ہوں، پریشان نہ ہو، وہ اللہ نے تم دونوں کو شہیدوں اور غازیوں کے برابر اجر دیا ہے، تم دونوں کو۔ فرشتوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور نکاح، بھائی نے نکاح پڑھا دیا، شہید بھائی جو شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ نے تیرے لیے زمین کی تنابوں کو سمیٹ دیا ہے، اسے طی الارض کہتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، سمیٹ لیا ہے، صبح مدینہ پہنچ جائے گا تو۔ اور مدینہ منورہ وہاں سے 1000 میل دور تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ اب مدینہ منورہ کی ادائیں سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء یا بڑی بڑی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، اور بعض اوقات فجر کی نماز جو ہے وہ سفیدے سے، ہلکا سفیدہ، اس سے پہلے پہلے شروع کر دیتے تھے۔ بعض اوقات نمازی تھوڑے ہوتے تھے، آپ کی لمبی قرأت سے نمازی بعض اوقات اٹھ کے آ جاتے تھے، وضو کرنے والے وضو پہنچتے تھے، وضو کر کے شامل ہو جاتے تھے، دوسرے آنے والے وہ بھی شامل، حتیٰ کہ پہلی ہی رکعت میں اکثر مسجد نبوی شریف بھر جاتی تھی، اور پھر دوسری رکعت میں بھی لمبی، اور روتے تھے بہت زیادہ، اور ان کی ہچکی بن جاتی تھی، اور بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ گریہ تاری ہوتا تھا اور ہشی ہو جاتی تھی، ہشی ہو جاتی۔ مجھے ایک اجازت دیں، جو اونگ رہا ہو اس کو میں یہیں کھڑا کر دوں۔ ہماری حضرت خاص مجلس میں ایسا کرتے تھے، عام میں نہیں کرتے تھے۔ میری حضرت رحمت اللہ علیہ جو خاص مجلس ہوتی تھا، یہ ہمارا حلقہ جو ہے کشف الماجی خاص مجلس ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ عام آدھا عام چیز رعایت نہیں ہے اس میں۔ اب مجھے آپ اجازت دے دیں، جس کو میں دیکھوں اس کا گواہ پھر میں ہوں گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا، کیونکہ میں اونچا بیٹھا ہوں نا، وہ یہ نہیں کہے گا میں نہیں اونگ رہا تھا، اس کے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو وہیں کھڑا کر دوں گا، وہیں کھڑا رہے گا، حلقے میں شامل رہے گا، لیکن اس کی بچت اسی میں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے حلقہ کشف الماجو میں شامل رہے گا۔ نقصان اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ دور چلا جائے گا۔ اس کی اجازت ہے مجھے سب کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، آپ تکڑے ہو کے بیٹھیے گا ذرا۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن خلاف معمول چھوٹی سی سورت پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں بھی چھوٹی سورت پڑھی، چھوٹی سورت پڑھ کے فرمانے لگے آؤ ایک نئے جوڑے کا استقبال کرنے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران، امیر المومنین کیا بتا رہے، کیا کہہ رہے، چل پڑے اور مدینہ کے دروازے سے، جہاں باہر سے لوگ وہ جو شہرہ تھی، جو راستہ تھا، اسے مدینہ کا دروازہ کہتے تھے، جہاں سے لشکر، قبیلے، قافلے آتے تھے، وہاں راستے میں کھڑے ہو گئے تو دور سے ایک جوان جو ہے، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، اور ایک خاتون میاں بیوی آ رہے تھے۔ سرور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے اپنے بھائی کا انہیں سلام کہا اور انہوں نے علیک وعلیک سلام کہا، فرمایا اور فرمایا کہ آپ کا ولیمہ میرے ذمے ہے، ہاں آپ کا ولیمہ میرے ذمے ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوی کا، اس شوہر کا، اس نکاح کا جو ولیمہ تھا وہ کیا، اور سارے صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کے اندر، یہ واقعہ میں نے بیان کیا، اس واقعے کو آپ مختلف شکلوں میں، اگر مختلف کیفیتوں، مختلف زاویوں میں دیکھیں تو یہ واقعہ آپ کو ایک عجیب کہانی بیان کرتا ہے، زندگی کا عجیب نظام بیان کرتا ہے۔ وہ یہ ہے، قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، جن سے پانی پتی کی کرت جو ہے اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے بر صغیر میں عام کی۔ پھر قاری رحیم بخش صاحب تھے، پھر قاری طاہر صاحب تھے، وہ بھی فوت ہو گئے مدینہ منورہ میں۔ تو قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس کو قرآن کا ادب آ گیا وہ ہر مشکل میں، جب بھی اس کے اوپر حال آئے گا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا اور قرآن بھی اس کی مدد کرے گا۔ فرمایا اس وقت آئے گا جب قرآن کا ادب سیکھے گا، اس وقت آئے گا جب قرآن کا ادب سیکھے گا۔ حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتاب کے اوپر قرآن نہیں رکھتے تھے، قرآن اوپر ہوتا تھا، اس کے نیچے حدیث ہوتی تھی، پھر حدیث کے نیچے تفسیر ہوتی تھی، پھر تفسیر کے نیچے تاریخ ہوتی تھی، کتابوں کا بھی یہ ادب ہوتا تھا۔ ہمیں جس کو قرآن کا ادب آ گیا، پھر اس کو قرآن ہر جگہ اس کی مدد کرے گا، قرآن اس کی ہر جگہ مدد کرے گا اور قرآن اس کی ہر جگہ معاونت کرے گا، اعانت کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجاہد نے قرآن کا ادب سیکھا تھا اور قرآن کا احترام سیکھا ہوگا۔ میں ایک قیاس کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی قرآن نے اتنی مدد کی اور قرآن نے اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا، اس نے قرآن کا ادب سیکھا تھا اور قرآن کا احترام سیکھا تھا، کہ قرآن کی بس اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، قرآن تھا اور قرآن سب کچھ ہے۔ ایک محدث نے لکھا ہے کہ جب معتزلہ کا دور چلا اور خلیفہ واسق باللہ ہر اس شخص کو تہ تہ کر دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، تو ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ خلیفہ واسق باللہ کے عقیدے کے مطابق نہیں تھے، وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تھے، اور خلق قرآن کے مسئلے میں اس کے سامنے اپنا مسئلہ جو اس کا تھا وہ نہیں، جو حقیقی تھا اس پہ رہے، جس پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس کو انہوں نے دربار میں پکڑوایا، دربار میں تو مفتی احمد بن داؤد جو کہ ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، بوڑھے آدمی ہیں، ان کا لگتا یہ ہے کہ عقل ذہن ان کا ساتھ نہیں دے رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ تو خلیفہ واسق باللہ نے کہا نہیں، میں تو ان کی طرف چل کے قدم جو تلوار پہ جائیں گے اس کو نیکی سمجھتا ہوں، اس بندے کو قتل ضرور کرنا چاہیے۔ اور بڑی تیز رفتار تلوار منگوائی اور ایک ہی وار میں ان کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر ان کا سر شہر کے شرقی دروازے پہ لٹکوا دیا، عبرت کے لیے وہاں محافظ مقرر کر دیے۔ ان کا بھانجا کہتا ہے اور لوگوں نے تصدیق کی کہ رات کو جب کہے تو ان کے سر سے مسلسل سورت یاسین پڑھی جا رہی تھی، ان کا سر اور مسلسل سورت یاسین پڑھ رہا تھا، اور لوگ ان کے سر کے اندر سے، ان کی کٹی ہوئی زبان، کٹے ہوئے سر سے سورت یاسین سن رہے تھے۔ تو کسی نے بعد میں تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ قرآن کا ادب کرتے تھے، سورت یاسین سے محبت کرتے تھے۔ جس چیز کا ادب کریں گے، جس سے محبت کریں گے، بعد از وصال وہی چیز منہ پہ آ جائے گی۔ ان کی زبان سے سورۃ یاسین نکل رہا تھی، سورۃ یاسین، سر کٹا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے، بادشاہ نے عبرت کے لیے لٹکا دیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے سر کے سورۃ یاسین پڑھی جا رہی تھی۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آج کے اس حلقے کشف المحجوب میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی کا بڑا انوکھا نظام دیا ہے، بڑا خوبصورت نظام دیا ہے کہ ادب ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، اور یہ تابعین کی زندگی میں موجود ہے، تبع تابعین، اہل اللہ، محدثین، صالحین کی زندگی میں ادب موجود ہے۔ ادب، ادب کے بغیر زندگی کا سلیقہ نہیں، ادب کے بغیر زندگی کا طریقہ نہیں۔ بے ادب انسان جو ہے، بے ادب انسان وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، انسان پھر اس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی زبان جو ہے، پھر اللہ اس کے رسول اور نیک اور صالحین کے لیے کھل جاتی ہے جب انسان ادب کے طریقوں سے دور ہو جاتا ہے، ادب کے طریقوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو ادب کی زندگی کا کوئی ذرہ، اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو ادب کی زندگی کا کوئی ذرہ اور کوئی حصہ نصیب کر دے اور عطا فرما دے۔ یہ جس کو مل گیا سمجھ لے اس کو زندگی کا بہت بڑا قرینہ، سلیقہ اور زندگی کا بہت بڑا برکت کا حصہ مل گیا، بہت بڑی برکت کا حصہ مل گیا۔ اور یہ چیز ملتی ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں، اللہ والوں، اللہ والوں کی، اللہ والے کوئی نہ ملے۔ جس دور میں اللہ والوں کا قحط بڑھ جائے، اس دور میں کوئی اللہ والا نہیں، کوئی اللہ والے کا غلامی تلاش کر لے۔ تسبیح خانے میں اللہ والا تو آپ بیٹھے ہیں، میں کسی اللہ والے کا غلام ہوں، شاید آپ حضرات کی وجہ سے اللہ والا بن جاؤں۔ مرنے سے پہلے آپ نے آپ کو اللہ والا کہنا تو بڑا مشکل ہے، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخلص کہنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام۔ انسان اپنے بارے میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ میں سوچتا رہتا ہوں بعض اوقات، میں نے کہا تسبیح خانے میں کوئی اللہ والا تو مجھ جیسا ہے نہیں، میں کوئی اللہ والے کا غلام ہوں، خادم ہوں، لوگوں کو پھر بھی بہت کچھ مل رہا، کیا دور ہوگا، اللہ والے ہوں گے تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ جو واقعات ہمیں میسر ہیں، جو واقعات ادب کے ہمیں ملتے ہیں، وہ کیا ہوگا کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کے بارے میں کہ پتا چلا کہ وہ دلی میں اس کا وصال ہو گیا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنا گھوڑا دیا کہ جا کے پتا کرائیں، سارے سفر میں گھوڑے کی لگام تھام کے گھوڑے کے اوپر چڑھے نہیں، ساتھ چلتے رہے کہ شیخ کا گھوڑا ہے، میں کیسے چڑھوں گا؟ مقام ادب ہے۔ شاہ اسماعیل شہید جو شرک اور بدعت کی بہکنی کر دیتے تھے، جو ببانگ دہل جو ہے طوائفوں میں جا کے وائس واز، دلی کے طوائفوں میں واز کرتے تھے، جنہوں نے جہاد عظیم کیا، جو کسی چیز کو درے خوئے تنا، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے حق کے معاملے میں، لیکن جب ادب کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت پھر ان کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس وقت ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اپنا سر تن سے جدا کرا دیا، بالا کوٹ کے اندر آج بھی ان کی تربت جو ہے موجود ہے، سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی، میرا وہاں جانا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے۔ لیکن جس وقت ادب کا معاملہ آتا ہے تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے۔ ارواح ثلاثہ کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ان پہ سوار نہیں ہوتے، پھر شیخ کے گھوڑے کا ادب ہے کہ ان کی لگام تھام کے ساتھ چلتے ہیں۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا،
اللہ نے آپ کو اتنی روحانیت نورانیت کہاں سے دی ہے؟ میں نے تو آپ کو اتنی بڑی عبادتیں کرتے نہیں دیکھا. ٹھنڈی آب آر کے کہنے لگے، واقعی آپ نے مجھے بڑی عبادتیں کرتے نہیں دیکھا، لیکن بڑا ادب کرتے ضرور دیکھا ہوگا. اور میں ہاں دیکھا، پر میں یہ اسی کی سلی میں اللہ جل شانہ نے مجھے بڑی عبادتوں کا نور عطا کر دیا ہے. بڑی عبادتیں کرتے نہیں دیکھا، لیکن بڑا ادب کرتے ضرور دیکھا ہوگا. یہ اسی کے سلے میں اللہ جل شانہ نے مجھے اتنی بڑی عبادتوں کا نور عطا کر دیا. اور یاد رکھیے گا، انسان کو عمل پہ جو چیز لاتی ہے وہ نور ہوتا ہے. دیکھو، علم ہو اور علم کا نور نہ ہو، عمل پہ نہیں لاتے. کفار کے پاس علم ہے، اسلامیات کی پی ایچ ڈی کفار آپ کو دیتے ہیں، عربی کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کفار دیتے ہیں، سیرت رسول کی ڈگری کفار دیتے ہیں، اور تاریخ سیرت اسلام اور تاریخ اسلام کی ڈگری کفار دیتے ہیں. ان کے پاس علم ہے، علم کا نور نہیں ہے. ایسے ہے نا، وہ بڑے بڑے لوگ جو آپ کے بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر بناتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف ان کے پاس موجود ہے. میری آقا کی صبح و شام کیسے تھی، آپ کا آقا کا گھر کی زندگی، جہاد کی زندگی، آقا کی مدنی زندگی، مکی، سب کا علم ان کے پاس موجود ہے. وہ آپ کو علم پڑھاتے ہیں مسلمانوں کو، پھر ڈگریاں دیتے ہیں. علم ہے، علم کا نور نہیں ہے. وہ نور ان کو پھر کلمے سے مانے ہوتا ہے، ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کیسی عجیب بات ہے. آپ کا ایک بندہ کہنے لگا، حضرت میں عالم ہوں، علم ہے، پر میں کسی اللہ والے کے پاس چلا جا، چار دن اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے، ورنہ تو ان سے بڑا عالم نہیں ہے. کتنی عجیب، میری حضرت کی الفاظ ہیں. ایک عالم آیا، حضرت میں عالم ہوں، پر میں کسی اللہ والے کے پاس چلا جا، جا کے ان کی چار دن جوتیاں سیدھی کر، اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے نا اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے. کیوں؟ کہ تو ان سے بڑا عالم نہیں ہے، ورنہ تیرے پاس علم ہوگا، علم کا نور نہیں ہوگا. ہے نا، ساری ڈگریاں وہی دیتے ہیں. کتنا ان کے پاس علم ہوگا جو یہاں کے اسکالرز کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، ان کے پاس خود کتنا علم ہوگا. اور جنہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ بڑی انوکھی کتابیں لکھی ہیں، ایسی تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، یہ مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے لے کر طائف تک کا جو راستہ تھا جس میں آقا نے ہجرت فرمائی تھی، یہ ایک انگریز نے ایجاد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے ہجرت کی تھی، اور تاریخ کے حوالوں سے کیا تھا، اور اس کی بات آج تک مانی جاتی ہے. جہاں مورخین نے، محدثین نے بھی اس واقعے کے بارے میں لکھا، صرف انگریز نے نہیں، لیکن جہاں ان کی بات تسلیم کیا جاتی ہے وہاں انگریز کی بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہاں اس نے بھی کہا تھا کہ یہ راستہ یہی ہے جس راستے کے ذریعے، اور ہجرت کا جو راستہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، آج کی جو سڑک ہے شاہراہ، مین شاہراہ، جو مین شاہراہ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہی کی وہی مین شاہراہ جو ہے وہی راستہ ہے جس میں آقا نے ہجرت فرمائی تھی. علم ان کے پاس اتنا ہے، علم ان کے پاس اتنا ہے، لیکن اس کا نور نہیں ہے. اور علم کا نور ملتا ہے ادب سے، علم کا نور ملتا ہے ادب سے، اور ادب سے جب نور ملتا ہے پھر عمل ملتا ہے. ایک اللہ والے کی باتیں ہوتی تھیں، ایک پشتو بولنے والا چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا، ایسے بیٹھا ہوتا تھا چپ کر کے، اس کو اردو کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. میں نے اس سے پوچھا تھا، ماما استا خبر پوئشو کزموں کا ٹول پوئشو. میں نے اسے، ماما تجھے ساری باتیں سمجھ آتی ہیں؟ کہہ رہا مجھے ساری سمجھ آتی ہیں. اگر میں اس سے یہ اردو میں پوچھ لیتا تو وہ اس کو سمجھ نہ آتی کہ ماما تجھے، آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں؟ وہ کہتا تو کیا کہتا ہے، لیکن میں نے، مجھے پشتو نہیں آتی، دو چار لفظ آتے ہیں. تو میں نے اس سے اس انداز سے پوچھا، اس نے کہا ساری آتی ہیں، لیکن میں نے اس کے ادب کو دیکھا، ادب سے بیٹھ کے سنتا تھا، ادب سے بیٹھ کے سنتا تھا، احترام سے بیٹھ کے توجہ کرتا تھا، پھر اس کا میں نے زندگی میں تجربہ کیا، زندگی میں تجربہ کیا. دو بندوں کے تجربے میرے پاس اس وقت سامنے آ رہے ہیں. ایک اور عرض کرتا ہوں، زندگی میں تجربہ کیا، جب عمل کا وقت آتا تھا وہ ان پڑھ پٹھان عمل میں آ کے ہوتا تھا. کون سی چیز تھی اس کو عمل پہ لاتی تھی؟ وہ عمل کا نور تھا، وہ اس علم کا نور تھا. اس کے پاس علم نہیں پہنچا، ادب طلب اور سچی تڑپ کی وجہ سے اس پٹھان کے پاس اس کا نور پہنچا، اس کا نور پہنچا. بندے پھر سوئے ہوئے ہیں، میں پھر دیکھ رہا ہوں، رعایت کر رہا ہوں. اس کا کیا پہنچا تھا؟ نور پہنچا تھا، اور وہ نور تھا جو اسے عمل پہ لے آتا تھا. پھر میں نے ایک براہی زبان بولنے والا، برہی زبان بولنے والا ایک معذور آدمی دیکھا، روزانہ کھڑے ہو کے صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا، ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، لاٹھی ہوتی تھی اور چلتا تھا، معذور تھا لیکن کھڑے ہو کے روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا، اور اردو نہیں سمجھتا تھا، برہی زبان سمجھتا تھا. تو مرے میں مرے، برہی زبان میں مرے لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، برہی میں وہ بروہی سمجھتا تھا، جسے براوی کہتے ہیں، بروہی سمجھتا تھا بس، اور کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا. لیکن بروہی زبان کے سمجھنے میں جب وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اردو بولی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں تھی اسے، اردو کی دیہاتی تھا، بالکل دیہاتی. لیکن جس وقت عمل کا وقت آتا تھا، وہ اردو بولنے والوں سے، مجھ جیسے گھنٹوں بات بیان کرنے والوں سے وہ آگے ہوتا تھا. کیوں؟ اس کے پاس عمل کا نور تھا. یاد رکھنا، علم سے انسان عمل پہ نہیں آتا. اگر علم سے عمل پہ آتا تو پھر یہ مغرب والے انگریز ہم سے بڑے متقی، پرہیزگار، ولی، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، بڑے بڑے ولی اور صالحین ہوتے ہیں، جتنا ان کے پاس علم ہے اب بھی. اور یہ علم کی ڈگریاں دیتے ہیں، جتنا ان کے پاس علم ہے اب بھی. نہ ان کے پاس عمل نہیں ہے، ان کے پاس عمل تو بال کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اور ہم ان کے ایمان کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ نہیں ہے. ان کو عمل پہ کون سی چیز لاتی ہے؟ عمل پہ ادب لاتا ہے، اور ادب کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر نہیں ملتا. کسی اللہ والے کی صحبت لاتی ہے ان کو عمل پہ، اور وہ جو چیز عمل پہ لے آتی ہے پھر اس سے کام بن جاتا ہے، اور اس سے پھر اللہ پاک کلمہ بھی نصیب کر دیتے ہیں، عمل کا نور بھی نصیب کر دیتے ہیں، علم کا نور بھی نصیب کر دیتے ہیں. پھر اللہ پاک اس کی زندگی کے اس سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے ہیں، وہ سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. یہ آج کا سبق تھا جو ہمیں حلقہ کشف محجوب سے ملا، پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی حلقہ کشف محجوب سے یہ آج کا سبق ہے. عنوان بہت لمبا ہو رہا ہے، میں اس کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس سبق کو ہم سنبھال کے رکھیں، یہ میری بھی ضرورت ہے موت تک، آپ کی ضرورت ہے موت تک، ہم سب کی ضرورت ہے موت تک. ادب دو جس وقتی ایک زندگی کا نام نہیں، ادب ماں کی گود سے شروع ہو کے مرشد کے قدموں تک، یعنی موت تک جو ہے ادب چلتا ہے، اور پھر اس کو ملتا ہے جو طلب کرتا رہتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ادب با ادب لوگوں میں شامل کر دے، اللہ گستاخ اور بے ادب لوگوں ہمیں شامل نہ کرے. ایسے لوگ جن کے اندر گستاخی ہو، بے ادبی ہو، ہم ان میں شامل نہ ہوں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میں نے جو بول بولے ہیں، ان بولوں میں جو کمی ہو، جو لہجے میں کمی ہو، لفظوں میں کمی ہو، اللہ معاف کر دے. اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو، اس کے حبیب کی شان میں کمی ہو، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں کمی ہو ہمارے آج کی اس بات میں، درس میں، تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں اللہ لہجوں کی کمی، اللہ لفظوں کی کمی معاف کر کے آج کے ہمارے ان الفاظ کو، ہماری اس مجالس کو، ہماری اس کیفیت کو، ہماری ان باتوں کو قبول فرما لے، اور قبولیت کا مرتبہ عطا کر دے، اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام. تیرے نام کی خیرات مانگتے ہیں، تیرے نام کی خیرات مانگتے ہیں، بھکاری سائل ہیں. ادب کا سلیقہ، ادب کی زندگی، ادب کا طریقہ عطا فرما. کچھ زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کا، کچھ جینے
اور سہنے کا اے اللہ ادب اور طریقہ عطا فرما، ہماری زندگی کو آداب میں ڈھال دے، جو صحابہ کی زندگی میں تھیں، جو تابعین تبع تابعین کی زندگی میں ادب تھا اور جو صالحین کی زندگی میں ادب تھا، وہ ادب ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمت۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ جماعت کریں۔